نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کے چھٹے اور ساتویں رکوع کی تلاوت ہم کر چکے ہیں. چند آیات کا مطالعہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا. وہی سلسلہ واقعات جو تاریخ بنی اسرائیل کے بلکہ بالکل ابتدائی دور سے متعلق ہے انہی کا آگے بھی بیان ہو رہا ہے. اور جیسا کہ میں رد کر چکا ہوں وہ تمثیل گویا کہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسی قوم کہ جس نے پہلے ہی مرحلے میں بے وفائی کی ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی کے دوران وہ تمام معجزات دیکھ لینے کے باوجود اور اس درجے شدید جو مصائب تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نجات عطا فرمائی اس سب کے باوصف انہوں نے ابتدائی مرحلے ہی میں جو سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا استہزاء کیا اور تمسخر کیا. اس سے دراصل اس قوم کا جو پندار ہے, ایک مذہبی تقدس کا جو لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا, اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہے تمہاری اصل حقیقت. تمہارے آبا و اجداد کا کردار بھی یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ احسان تم پر کیے اور تمہارا بالکل اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں بھی طرز عمل یہ تھا جو سامنے آیا. اسی ضمن میں ذکر ہو رہا ہے کہ جبکہ ہم نے طلب کیا موسیٰ کو 40 رات کے لیے, یعنی 40 دن رات کے لیے, یہ طلبی جو ہوئی تھی کوہ طور پر, یہ اصل میں طویل سفر طے کرنے کے بعد, جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جدید ایک تحقیق کے مطابق تو جو بحیرات مرہ ہے, بٹر لیکس, ان میں سے کسی بٹر لیک کو اس وقت کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ. ایک یہ بھی امکان ہے کہ اس وقت تک, چونکہ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب سے تقریباً 4000 برس قبل کی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بحیرہ قلزم کا جو یہ آخری سرا ہے خلیج سویس, یہ وہاں تک تسلسل کے ساتھ ہو اور درمیان میں جو خشکیاں تھیں وہ ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو. تو کہا جا سکتا ہے کہ اسی خلیج سویس ہی کے شمالی کنارے پر انہوں نے کراس کیا ہے سمندر کو, اور پھر خاصا فاصلہ ہے طویل کہ جو خلیج سویس کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ تقریباً کافی طویل سفر طے کر کے جو جبل طور ہے اور وادی سینا ہے وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے, وہاں پڑاؤ رہا. وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا, اور وضاحت موجود ہے سورہ آراف میں کہ اصل میں 30 دن کا معاملہ تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی سبب سے اس میں 10 دن کا اضافہ کیا. فتم میقات رب کا 40 لیلہ, تو تیرے رب کی جو مقدار معین ہے 40 دن 40 رات وہ مکمل ہو گئی. اس سے ہی ہمارے ہاں صوفیہ میں چلے کا لفظ چلا ہے, چلہ کشی, 40 دن کی عبادت اور ریاضت, جیسے یہاں بھی موجود ہے وَإِذْوَادْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. یہاں تو گویا کہ جو آخری نتیجہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قیام رہا کوہ طور پر وہ 40 دن رات کے لیے تھا, لیکن یہ کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 142 میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ابتدا 30 دن کا تعین تھا, پھر 10 دن کا اضافہ کیا, تو تیرے رب کی طرف سے جو مقدار معین ہے 40 رات کی وہ مکمل ہو گئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ انجیل عطا کیے جانے سے قبل اور نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل یہ 40 روز کا مسلسل روزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھوایا گیا ہے. یہ گویا کہ خصوصی روحانی تیاری ہے کہ اگرچہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا تھا وہ ویسے بھی جہاں تک انسانی کردار اور اخلاق کا تعلق ہے اس کی بلندیوں پر فائز ہوتے تھے, پھر بھی نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل اور خاص طور پر کتاب الہی کے عطا کیے جانے سے قبل ان کو ایک شدید ریاضت اور مشقت میں سے گزارا جاتا تھا, جس کے کا ایک تذکرہ حضرت موسیٰ کے ذیل میں قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن انجیل میں صراحت کے ساتھ اس کی تفصیل ہے, بلکہ یہ بھی کہ جب 40 دن کا وہ روزہ مکمل ہو گیا حضرت عیسیٰ کا, تو پھر شیطان نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی. ٹیمپٹیشن, یہ بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے, مختلف ترغیبات کے ذریعے سے شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے لعنت فرمائی ابلیس پر. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام نبوت پر فائز کیا. حضور کی سیرت میں ہمیں یہ وقفہ بہت مختصر نظر آتا ہے, اور وہ بھی مسلسل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بھی مراقبہ رہا ہے جبل نور پر, جو غار حرا ہے, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں صراحت موجود ہے حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی, لما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلاء, تو طبعی طور پر آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی. یعنی یہ کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کچھ ایسی کیفیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں از خود پیدا ہوئی, اور خلوت پسندی آپ کو محبوب ہو گئی. پھر آپ غار حرا میں کئی کئی دن, کئی کئی راتیں مسلسل قیام فرماتے تھے. اگرچہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفاصیل مذکور نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک دور حضور پر بھی آیا ہے. البتہ یہ کہ جو میں یہاں نوٹ کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مشقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی, اور وہ مشقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرائی گئی. اس میں بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک وہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اشارہ کیا ہے, کہ جیسے جیسے تمدن آگے بڑھ رہا ہے, تباہی جو ہے انسان کی, ان کے اندر یہ جو فزیکل برڈن ہے اور یہ مشقت جو ہے جسمانی, اس کو جھیلنے کا معاملہ کم ہو رہا ہے. اس اعتبار سے قدیم زمانے میں وہ تحمل جو ہے وہ زیادہ تھا, لیکن اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ علم اور حکمت کا اضافہ ہو رہا ہے, تو گویا کہ فزیکل ایکزرشن اور وہ جو عبادت اور ریاضت کے اندر جو مشقتیں پہلے جھیلی جاتی تھیں, اس کے اندر کمی کر کے اس کی گویا کہ کمپنسیشن ہے, اس قصر کا جبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کے ذریعے سے کیا ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں یہ جو روحانی تربیت کا جو نظام ہمارے صوفیاء کا رہا ہے, اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی. آج کا انسان وہ مشقتیں نہیں جھیل سکتا, وہ چلہ کشیاں نہیں کر سکتا جیسی کہ خود ہمارے ہاں بھی یہ جو نظام رہا خانقاہی, اس میں جس قسم کی شدید ریاضتیں کرائی جاتی تھیں, آج ہمیں اس کا کوئی بدل تجویز کرنا ہوگا. اور میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم اور حکمت کے اندر جس قدر وسعت اور گہرائی ہوگی, اسی مناسبت سے یہ جسمانی مشقت اور ریاضت جو ہے اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے. تو سیرت النبی کے تقابل سے میں نے صرف اس نقطے کو چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ فرد جرم کے ضمن میں, وہ اصل میں اس قوم کا وہ جرم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غیر حاضر رہے, اس عرصے میں سامری نے انہیں ورغلایا, اور کچھ زیورات سے قوم کے جن کو یہ لے کر ساتھ آئے تھے ان کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا. سورہ طہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے, کچھ وضاحت سورہ آراف میں بھی ہے. یہاں صرف اشارے کیے جا رہے ہیں. یہ چونکہ واقعات سارے تفصیل پہلے بیان ہو چکے, اور پہلے سے مراد یہ ہے کہ مکی صورتوں میں, اگرچہ ترتیب مصحف میں تو پہلی صورت یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو قرآن میں نازل ہو رہی ہیں آیات ہجرت کے بعد, جبکہ 13 برس تو مکی دور کے گزر چکے ہیں. اس زمانے میں یہ تمام جو مکی قرآن ہے نازل ہو چکا, جو 2/3 قرآن کے حجم کے برابر ہے, اور ان میں یہ سارے واقعات تفصیل سے آ چکے ہیں. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو خیر بعد کی بات ہے, جبکہ جا کر کوہ طور کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہے. قرآن مجید میں تو سورہ آراف میں یہ بھی مذکور ہے کہ جیسے ہی یہ سمندر کو کراس کر کے سینائی پیننسولا میں داخل ہوئے, وہاں انہوں نے کچھ بستیاں دیکھی اور وہاں بت پرستی ہو رہی تھی. لوگوں نے کچھ اپنے اسنام جو ہیں گھڑے ہوئے تھے جن کا اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کہتے ہیں مراقبے کو, توجہ کا ارتکاز. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یہی ہے کہ جو فلسفہ بیان کیا ہے بت پرستی کا ڈاکٹر رادھا کرشنن نے, جو اس دور کے بہت بڑے فلسفی تھے, ہندوستان کے صدر بھی رہے. انہوں نے بڑی ضخیم 2 جلدوں میں انڈین فلسفی کی تاریخ مرتب کی ہے. تو انہوں نے بھی یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ بتوں کو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ معبود ہے یا یہ بت جو ہے یہ کوئی ان کے اندر الوہیت ہے, بلکہ یہ سمبل تھے, یہ صرف ارتکاز توجہ کے لیے. اس لیے کہ میڈیٹیشن کے لیے اور ارتکاز توجہ کے لیے کوئی محسوس شے سامنے ہو تو سہولت ہوتی ہے, ورنہ بالکل اندیکھی ایک حقیقت جو ہے اس کے ساتھ ایک مراقبہ اور لو کا لگانا اور قلبی اور ذہنی رشتہ استوار کرنا یہ مشکل ہے. بہرحال یہ خوگرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر, تو انہوں نے بھی کہا. چنانچہ الفاظ ہیں کہ قالو یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے معبود گھر دو جیسے کہ ان کے لیے معبود ہیں, تاکہ ہم بھی ذرا ان کا اعتکاف کریں, ان پر گیان دھیان کیا کریں, بیٹھ کر توجہ کا اعتکاف کیا کریں. بہرحال یہ معاملہ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید جو ہے اس پر سرزنش کی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی موجودگی میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اس قوم نے وہ جو ہے بچڑا بنا کر اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مَعْبُودًا، یہاں پہ گویا کہ معبود کا لفظ محذوف مانا جائے گا، تم نے پکڑ لیا، تم نے اختیار کر لیا بچڑے کو معبود کی حیثیت سے. اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت ظلم کرنے والے تھے، تم نے بہت ناانصافی کا معاملہ کیا، اللہ کے احسانات کی بڑی ناقدری کی. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری فتاق سے درگزر فرمایا اس کے بعد بھی، تاکہ تم شکر کرو کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے اتنے بڑے جرم پر بھی تمہاری اجتماعی توبہ کو قبول کیا. وہ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ وہ ایک آیت کے بعد آ رہی ہے کہ اجتماعی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ جس کو کہا جائے پرج، بڑے پیمانے پر تطہیر جو ہے قوم کی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا. لیکن یہ کہ یہ جو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا تھا وہ کس لیے، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو کہ ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پر چلو، تم سرکشی سے بچو، افراط و تفریط کے دھکوں سے بچو، جو صراط مستقیم ہے، سواد سبیل ہے، اس کو اختیار کرو. یہاں کتاب اور فرقان جو کہا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، تو اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہے. واو جو ہے وہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ واو تفسیری بھی ہوتا ہے اور واو عطف بھی ہوتا ہے. واو عطف ہوگا تو دو چیزیں جدا ہوں گی، ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی. واو تفسیری ہے تو پہلی چیز ہی کی وضاحت دوسرے لفظ سے ہو رہی ہے، تو دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک ہی شے کو کتاب اور فرقان قرار دیا گیا. کتاب اس معنی میں کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شے تھی جو انہیں دی گئی، تو وہ ایک مکتوب تھی، لکھی ہوئی شے تھی، کتاب تھی. فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا، اس کے اندر ہدایت واضح ہو گئی، گمراہی جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا قد تبین الرشد من الغی، رشد جو ہے وہ کجی سے سیدھا راستہ جو ہے بالکل واضح ہو گیا ہے، کامیابی کی راہ واضح ہو گئی ہے کجی کے راستے سے. تو فرقان ہے فرق کر دینے والی شے. تو گویا کہ یہ اسی تورات کے دو صفاتی نام ہوئے، ایک یہ کہ چونکہ وہ کتاب تھی، مکتوب تھی، لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کہلائی، اور فرقان اس لیے کہلائی کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا، فرق کر دیا صحیح اور غلط کے مابین. اسی اعتبار سے ایک رائے اور بھی ہے کہ کتاب اس لیے کہلائی کہ اس میں احکام تھے، اس لیے کہ یہ لفظ کتاب جو آتا ہے آسمانی کتابوں کے لیے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں. کُتِبَ عَلَیْکُم، جیسے کہ قرآن مجید کو بھی کتاب اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حالانکہ یہ حضور پر لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید ہی اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے. تَبَارَكَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے. تو یہ دونوں رائے ہو گئی ایک ہی اعتبار سے کہ واو کو واو تفسیری مانا جائے، ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب یعنی فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ. کتاب اس اعتبار سے کہ وہ لکھی ہوئی تھی، یا اس اعتبار سے کہ اس میں احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ، یہ اس کے اندر صراحت کے ساتھ مذکور تھے. فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل میں امتیاز قائم کر دیا. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حرف عطف ہے، یہاں دو چیزیں مراد لی جا رہی ہیں، کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو بالکل ظاہر کر دینے والی شے، ظاہر و باہر کر دینے والی شے ہے، اس لیے فرقان جو حق و باطل کو بالکل نمایاں کر دے. اور ایک تیسری رائے اور بھی ہے کہ فرقان سے مراد ہے جو فتح ہوئی انہیں یہ حاصل، کہ ان کا دشمن ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا، جو کشاکش جاری رہی سالہ سال تک مصر میں، اور جو بھی جس کے دوران کے 7 معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ بالآخر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوا اس پر کہ پوری قوم جو ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ہے فرعون غرق کر دیا گیا، جیسے کہ آگے پیچھے آ چکا ہے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید میں بھی ایک نظیر موجود ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. وہ یوم الفرقان تھا اس اعتبار سے کہ واضح ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. اس لیے کہ خود ابو جہل نے دعا کی تھی اصل میں اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دن جو ہے اب جو بدر کی جنگ ہوگی یہ اصل میں فرقان ہوگی. اس سے واضح ہو جائے گا اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی. ہم جس اہتمام کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں, جو ہمارے پاس اسلحہ ہے, ساز و سامان ہے, ہماری عددی فوقیت ہے, تو فتح تو لازمی ہے. جیسے 6 ستمبر 1965 کو بھارت یہ سمجھتا تھا کہ لاہور کو فتح کر لینا تو یقینی ہے, شام کو ہم جیم خانہ کلب میں جو ہے جشن منائیں گے. یہاں تک کہ بی بی سی ٹیلی ویژن سے فال آف لاہور کی فلم دکھا دی گئی. اسی طریقے سے ابو جہل کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی, تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوگا یوم الفرقان. تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پھر اسے سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا کہ اب ثابت ہو گیا ہے اور حق و باطل جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا ہے. تو چار آراء آپ کے سامنے آئے, کتاب اور فرقان. اگر اس کو واو عطف مانا جائے تو کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزات. دوسری رائے یہ کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد فتح مبین جو اللہ نے عطا کی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون پر. اور دو رائے ہو گئی اس اعتبار سے کہ واو تفصیلی ہے, کتاب اس پہلو سے کہ وہ لکھی ہوئی ہے, یا اس پہلو سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں, اور فرقان اس اعتبار سے کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی شے ہے. ایک بات اور ہے جس کی طرف میرا ذہن گیا, یہ چاروں آراء تو مفسرین نے بیان کی ہیں, میرا ایک ذہن منتقل ہوا ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب کا ذکر بھی ہے اور آپ کا نام, پھر صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے بھی ہیں. اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تورات تھی, تورات اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں وہ جو پتھروں کی تختیوں کے اوپر الواح موجود ہے, یہ سورہ اعراف میں تفصیل ہے, وہ الواح جو تھی وہ تورات تھی. اور جو صحیفے ہیں, جو یہ 5 بکس ہیں, جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ابتدائی 5 کتابیں ہیں, یہ صحیفے ہیں اور ان میں جو ہے تفصیلی مباحث موجود ہیں. تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب ہو اور ان 5 کتابوں کو صحف موسیٰ جنہیں قرار دیا گیا ہے انہیں فرقان قرار دیا گیا ہو, واللہ اعلم. لیکن یہ کہ ہم نے اس لیے دیا یہ کتاب اور فرقان موسیٰ کو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب یہ اس سلسلہ مضمون کو جوڑ لیجئے جو پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے جو شرک کیا اور گوسالہ پرستی کا گناونا جرم جو ہے انہوں نے اختیار کیا, اس کی سزا کے پاداش میں, اس کے جرم کی پاداش میں ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہوا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے, بڑا ظلم ڈھایا ہے اپنے آپ پر اس بچڑے کو معبود بنا کر, باتخاذکم العجل معبودن, اس بچڑے کی پرستش کر کے اسے اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم, تو اب توبہ کرو اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. یہ باری کا لفظ وہی ہے جو ہمارے ہاں پہ باری تعالی, اللہ تعالی کے لیے یہ لفظ آتا ہے, اور یہ لفظ آیا ہے سورہ حشر میں, هو اللہ الخالق الباری المصور. اللہ تعالی کے لیے 3 اسماء جو ہیں جڑ کر آئے ہیں, وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے, باری بھی ہے, مصور بھی ہے. تو یہ خلق اور برا یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب کے الفاظ ہیں, لیکن ان دونوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلق کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خالق کے ذہن میں کوئی نقشہ جب تیار ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اسے بنانی ہے, جیسے کوئی آرکیٹیکٹ ہے, اس کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ بن جاتا ہے, پھر وہ نقشہ کاغذ پر آتا ہے, اس کے وجود سے باہر آیا, حالانکہ ذہنی نقشہ اس کے وجود کے اندر بنا ہے, وہ پورا ایک تصور جو ہے اس کے ذہن کے اندر وجود میں آ چکا ہے, لیکن اب وہ اس کے وجود سے باہر نکل کر ظاہر ہوا ہے. ایسے ہی کوئی شخص ہے, کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہے, کوئی اشعار ہے, یہ بھی چونکہ تخلیق ہے انسان کی, تو یہ تخلیق جو ہے پہلے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے, یہ تخلیق ذہنی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا جب وجود خارجی ہوتا ہے, یہ ہے اس کا برا ظاہر ہو جانا, نمایاں ہو جانا, نمودار ہو جانا. تو خالق اور الباری یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, اور تھوڑا سا باریک فرق ہے یہ کہ پہلے ایک ڈیزائن تیار ہوا ہے اور پھر اب اس کے مطابق جو ہے کسی شے کا بالفعل خارج میں وجود ہو گیا ہے. تو یہاں پہ باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے جناب میں, تم توبہ کرو, فاقتلوا انفسکم, تو قتل کرو اپنے آپ کو, ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ پھر وہی لفظ آیا, یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق اور تمہارے پروردگار اور پیدا کرنے والے کے نزدیک, فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اب وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. انہ ہوا التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں جو اصل ہے، جو جس پر کہ گفتگو کی ضرورت ہے، وہ ہے فقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو. اس کی ایک ملحدانہ قسم کی تعویل جو اس دور میں ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے بعض احکام جو ہیں وہ جدید ذہن کے جو اس کا ایک سانچہ ہے اس کے اندر اترتے نہیں ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتے. تو قتل مرتد کی سزا جو ہے وہ بھی اسلام کی تعلیم جو ہے، فقہی اور قانونی جو نظام ہے، اس کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بارے میں جدید ذہن جو ہے بہت مذبذب ہے، اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی سزا مرتد کا قتل. اور در حقیقت وہ مرتد کا قتل ہے کہ جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے، اور تورات میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے. یہاں پہ انفسکم کے لفظ سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے راستہ نکالا، فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی نفس کشی کرو، تزکیہ نفس کرو، نفس کشی، اپنے نفسوں کو مارو. تم نے یہ جو جرم جو کیا ہے، یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں بہت غلط جو ہے راہ سجھائی ہے، یہ تمہارے شرور نفس ہے. اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ نفس کشی، نفس کو مارنا، فقتلوا انفسکم. حالانکہ یہاں در حقیقت انفسکم کا لفظ آیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، جس کی نظیر ہے سورہ حجرات میں، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. کوئی ظاہر بات ہے، شخص اپنے ساتھ عیب چینی نہیں کرتا، وہ عیب چینی کرتا ہے کسی اپنے بھائی کی. تو یہ در حقیقت اپیل کا انداز ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر تم عیب لگاؤ گے، تہمتیں تراشو گے، عیب چینی کرو گے، تو وہ تمہارے بھائی ہے، تم ہی میں سے ہے، گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو عیب لگایا ہے، عیب چینی اپنے سے کر رہے ہیں. یہ ہے انداز، بڑا بلیغ انداز ہے، فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو، اس سے مراد ہے اپنے بھائیوں کو. اور اس میں در حقیقت یہ صورت اختیار کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کریں اور ذبح کریں. اس لیے بھی اس اعتبار سے یہ بات اہم تھی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور اس قبائلی معاشرے کے جو خاص روایات ہوتی ہیں، اس میں اگر کسی ایک قبیلے کے لوگوں پر مامور کر دیا جاتا اس کام پر، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی قبائلی اقلیت جو ہے اس کا کوئی رد عمل ظاہر ہوتا. تو طے یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کے جو موحدین ہیں، جو ثابت قدم رہے ہیں توحید پر اور اس گھناونے جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کہ جنہوں نے اس گھناونے جرم کا ارتکاب کیا، گویا کہ مرتد ہو گئے. اس لیے کہ گوسالہ پرستی جو ہے، بچڑے کی پرستش، یہ تو وہ شرک جلی ہے کہ جس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی طرح کا اشتباہ رہ جائے ان کے مرتد ہونے میں، ان کے کافر ہونے میں. تو یہ قتل مرتد کی سزا ہے، اور تورات میں اس کی پوری صراحت موجود ہے تفصیل کے ساتھ. کتاب الخروج، وہی جو ہے بک آف ایکسوڈس، اس میں باب 32 آیات 25-30 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور تعداد موجود ہے کہ 3000 اشخاص، 3000 مرد قتل ہوئے، کھیت رہے اس ایک دن. اس لیے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ لوگ جو ہیں وہ پورے قبیلوں کے اندر گھوم گئے، اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا جنہوں نے اس گناہ میں جرم کا ارتکاب کیا تھا. یہی ہے در حقیقت اصل ہمارے ہاں قتل مرتد کی سزا تھی. اور یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلسل ہے. جہاں تک تو اصل دین کا تعلق ہے، توحید کا تعلق ہے، اس میں تو تسلسل ہے ہی. وہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ تو حضرت آدم سے لے کر ایدم تک آج تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے. وہی ایمان باللہ، وہی توحید، وہی ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ، ایمان بالبعث بعد الموت، اسی طرح ایمان بالوحی، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالانبیاء، یہ تمام کے تمام جو بنیادی امور ہیں وہ ایک ہی ہے. لیکن شریعتیں دو ہیں اصل میں، بنیادی طور پر شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جہاں جہاں فرق ہوا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا. جہاں وہی سابقہ شریعت ابھی چل رہی ہے اسی تسلسل کی بنا پر، اس کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا. میں یہ ساری صراحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت اسلام کے قانونی نظام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نقطہ ہے، کہ اگر آپ کسی شے کو یہ چاہیں کہ لازماً قرآن میں اس کی اصل ملے، ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جو شریعت موسوی تھی اس کے کسی جز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، تو چاہے قرآن میں وہ صراحت سے مذکور نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کی بنیاد پر وہ شریعت موسوی کا تسلسل جو ہے اسی طریقے سے شریعت محمدی میں برقرار رہے گا. یہاں تو پھر بھی میں مثال اس کی دے رہا ہوں کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اگرچہ مسلمانوں سے خطاب کر کے جہاں پر احکام شریعت آئے ہیں وہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن تورات کے اس حکم کا ذکر یہاں موجود ہے، فقتلوا انفسکم، اور تورات میں جو ہے اس کی صراحت موجود ہے، اور اس کو خام خواہ نفس کشی اور تزکیہ نفس اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا، ادھر اس کا رخ کرنا جو ہے اس کی تعویل کا، یہ سوائے الحاد کے اور کچھ نہیں. یہ وہی جدید ریشنلسٹک جو انداز ہے، جب اس کا غلبہ ذہن پر ہو جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر چور دروازے تلاش کرتا ہے، جیسے کہ معجزات کی خالص سائنٹیفک توجیہ کرنے کی، جس کی میں نے کل مثال دی تھی کہ ہوا کو قرار دیا جائے کہ تیز جھکڑ چلا اور اس کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا پیچھے کو، لیکن قرآن مجید نے صلاحت کی ہے کہ فن فلق فکان کل فرقن کا توجر عظیم، یہ سمندر پھٹا تھا پیچھے نہیں ہٹا تھا، یہ مد و جزر کی بات نہیں تھی بلکہ پھٹنا تھا، اور ہر حصہ جو ہے اس کا وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا تھا. ان الفاظ کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس مفہوم سے ادھر ادھر ہونے کی. اسی طریقے سے فقتلوا انفسکم، اور اس کی تورات سے جو وضاحت ہے میں نے عرض کر دی کہ 3000 انسانوں کو انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ گویا کہ کلیکٹو فرض ہے. کوئی بھی نظریاتی جماعت ہو کہ جس کی اساس نظریے پر ہے، ایک ہے نسلی تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے، یا کوئی اور عصبیتیں ہیں. ابن خلدون نے عصبیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی معاشرے کے منظم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی عصبیت ضروری ہے. عصبیت رسبہ کہتے ہیں گروہ کو، تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جب تک کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جس سے کہ سب کو کوئی قلبی لگاؤ ہو تو وہ کیسے جڑے رہیں گے. یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، یا لسانی عصبیت ہے جو لوگوں کو جمع کرتی ہے، لیکن نظریاتی جماعت جو ہوتی ہے اس کی عصبیت ساری نظریے کے ساتھ ہے. اس نظریے کے ساتھ اگر ذرا سی بھی سہل انکاری کا معاملہ کیا جائے اور اس میں ڈھیل دی جائے تو گویا کہ شرارہ منتشر ہو جائے گا. تو نظریاتی جماعت، نظریاتی قوم، نظریاتی مملکت جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظریے کی پوری حفاظت کرے اور اس سے انحراف کو کسی صورت گوارا نہ کرے. چنانچہ تمام نظریاتی جماعتوں میں یہ فرجز ہوتے ہیں. آپ کسی پارٹی میں فرض کیجئے کہ اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس نظریے سے انحراف کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ان کو اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا، جماعت سے نکال دیا جائے گا، اتنا ہی اس پارٹی کے حق میں بہتر ہوگا. اگر آپ نے ان کو اس جماعت کے اندر گوارا کیا تو رفتہ رفتہ وہ ساری چھوٹ جو ہے ان کی وہ جماعت کے اور لوگوں تک بھی جو ہے متعدی ہو جائے گی اور جماعت کا شرارہ منتشر ہو جائے گا. تو یہ در حقیقت کلیکٹو فرض ہے کہ جو ہوئی ہے اس وقت بڑے پیمانے پر 3000 انسانوں کا قتل کیا جانا قتل مرتد کی سزا کے تحت، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اچھا، یہاں کے الفاظ میں خود ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نفس کشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی تھی جو ان کو بڑی شاخ گزرنے والی، اپنے ہاتھوں اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. لیکن یہ کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑی سخت حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو قتل کر دیں ہم اپنے ہاتھوں سے، لیکن اسی میں عافیت ہے، تمہاری زندگی اسی میں ہے، اسی میں تمہاری وہ نظریاتی جو ہے بقا ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا شرارہ جو ہے جو اصل میں توحید کی بنیاد پر ہے، بابو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اگر یہ توحید ہی ختم ہو گئی تو تمہاری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، تمہاری طاقت جو ہے منتشر ہو جائے گی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. اب فتاب علیکم کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قول کے ساتھ لیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے، تو اس کا مراد ہوگا اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. یعنی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر بھی ہمارے علماء نے توبہ کی صحت اور اس کی قبولیت کی شرائط معین کی، کہ توبہ کے لیے اس کے قبول ہونے کے، اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو بھی معصیت ہے اس پر حقیقی ندامت ہو انسان کو، حقیقی پشیمانی. نمبر دو، پھر اس کو وہ ترک کر دے. اگر بالفعل ترک نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوئی، چاہے وہ توبہ کی تسبیح 1000 دانہ لے کر بیٹھ جائے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی گردان کرتا رہے، وہ توبہ تو نہیں ہوگی جب تک کہ اس گناہ سے دستکش نہ ہو جائے، کنارہ کش نہ ہو جائے. اور پھر یہ کہ عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور اگر حقوق و لباس کا معاملہ تو کمپنسیٹ کیجئے، جس پر زیادتی کی تھی یا تو اس سے معافی حاصل کیجئے، اور یا یہ ہے کہ اس کی تلافی کیجئے. اگر اس کا مال کھا لیا تھا ناحق اسے لوٹائیے، کوئی حق طلب کیا تھا اس کا، اس کی جس طرح سے بھی ہو بھی تلافی کیجئے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ محض زبانی کلامی توبہ جو ہے وہ توبہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اجتماعی طور پر. تمہاری اجتماعی توبہ کی شرطیں لازم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. اور انہ ہوا التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، میں نے اس نقطے کی ذرا نسبتاً زیادہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ جو حد رجم کا معاملہ ہے وہ بھی اسی اصول پر ہے. قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں ہے، یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ رجم کا حکم تورات میں موجود، شریعت موسوی کا یہ حکم، شریعت موسوی کا یہ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، اس کا ایسا حکم ہے، اور اس پر حضور نے عمل کیا، اس کو برقرار رکھا، اس کا تسلسل جو ہے ہمارے ہاں ابو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوا. چنانچہ خلفائے اربعہ نے رجم کیا، اور تمام امت میں، پوری امت 1400 برس میں، سوائے خوارج کے ایک چھوٹے سے طبقے کے، سارے خوارج بھی نہیں، خوارج کے بھی بہت سے فرقے بنے، عبادیہ ایک فرقہ آج بھی ہے جو کچھ الجزائر میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، اور بہت بڑی ان کی جو اکثریت ہے وہ سلطنت عمان جو ہے وہ عبادی خوارج کی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی اہل سنت کے بہت قریب ہیں، بڑے مائلڈ قسم کے خارجی ہیں. اصل میں جو شریر خارجی تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو اہل تشیع اہل سنت یہی ہے دو اصل میں بڑی جماعتیں، غالب اکثریت اہل سنت کی ہے، اور پھر دوسرا فرقہ اگر کوئی ہے جس کی کوئی حیثیت ہے تو وہ اہل تشیع کا، اور سب کے نزدیک شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لہذا محض اس بنا پر کہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں آیا ہے، اس کا اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی کا تسلسل ہے. جو چیز تو تبدیل کر دی گئی وہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہو گئی، لیکن جو چیزیں کہ نہیں صراحت کے ساتھ مذکور، وہی شریعت موسوی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس کا تسلسل ہے، اسی میں قتل مرتد ہے، اسی میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا جو ہے وہ حد رجم ہے. تو اس کو میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسی کے حوالے سے وہ بعد میں ذہن میں تازہ ہو جائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری تصدیق نہیں کریں گے. یہاں نوٹ کر لیجئے، نو منا کے بعد لام آیا ہے، لن نو منا لکا، ایک جب آتا ہے ایمان کے بعد با کا حرف آتا ہے تو وہ ایمان یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب ایمان کے بعد لفظ لام آتا ہے، حرف لام آتا ہے، حرف جار، تو وہ تصدیق کسی بات کی، سرسری سی تصدیق بھی، کسی بات کو تسلیم کر لینا، یہ جو ہے یہ لام اور با کے فرق میں، یہ استعمال کا فرق ہے. تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو عیانن اپنی آنکھوں سے. تو اخذت کو مصائقت وانتم تنظرون، تو تمہیں آ پکڑا ایک کڑک نے، ایک کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ ہوا ہے، فوری طور پر ایک زلزلہ آیا ہے، رجفہ اسے کہا گیا ہے. یہ تقریباً تمام واقعات وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قدر تفصیل سے سورہ آراف میں آ چکا ہے. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، سورہ آراف ہجرت سے متصلن قبل کے زمانے میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ ہجرت کے متصلن بعد نازل ہو رہی ہے. تو یہاں بہت ہی مختصر جو ہے حوالے دیے جا رہے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ آراف میں آ چکی ہے. اس کا میں ذرا سا بیان کر دوں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو، 12 قبائل میں سے سرکردہ افراد کو چنا، اور پھر وہ گئے ہیں کوہ طور پر اجتماعی، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کہ پروردگار ہماری خطا جو ہے وہ معاف فرما دے، جو غلطی ہوئی تھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے وہ قتل مرتد کی جو حد ہے وہ بھی نافذ کر دی، 3000 اپنے آدمی جو ہے ان کا خون بہا دیا، اب ہم پر رحم فرما اور مزید ہمارے اوپر اس جرم کی کوئی اور سزا جو ہے وہ اب یا مستقبل میں نافذ نہ ہو. اس کی پوری تفصیل سورہ آراف میں موجود ہے. تو انہیں دامن طور میں پھر چھوڑ کر اور ذرا اوپر پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو میں سنا بھی دوں، تیزی کے ساتھ ان آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلاً لمیقاتنا، معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین کیا تھا کہ اپنے قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا. فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے، اور کڑک کے ساتھ ہی رجفہ جو ہے، رجفہ کہتے ہیں کپ کپی، کوئی ایسی جس میں کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے اور کوئی ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں کہ جس سے ان کے اوپر ایک کپ کپی تاری ہو گئی. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے اور میری قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا.
اتونے کو نہ بما فعل السفہاء منا، کیا تو اب ہمیں ہلاک کر رہا ہے ہم سب کو ہمارے کچھ بے وقوفوں کے فعل کی سزا کے طور پر؟ ہمارے کچھ نادان لوگوں سے خطا ہوئی، انہوں نے جرم کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے ہم استغفار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کے جرم کی پاداش میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تیری طرف سے ہمارے لیے ایک ابتلا ہے. تم اللہ بحا منتشا و تعزیب منتشا، اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یقیناً تو ہی ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرماؤ، یقیناً تو بہترین بخشنے والا ہے. وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور لکھ دے ہمارے لیے، طے فرما دے ہمارے لیے، فیصلہ صادر فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی کا، خوبی کا، حسنات کا، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی خطاؤں سے ہم درگزر چاہتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. قال عذابی اصیب بہی من شاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، سزا کا تعلق ہے، وہ تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا. وہ رحمتی وسیعت کل نشے، باقی میری رحمت جس کا تم سوال کر رہے ہو، وہ ایک تو ہے عام رحمت جو ہر شے کو شامل ہے، تمام مخلوقات کا وجود میری رحمت کے طفیل ہے، ان کی ربوبیت کا سارا سلسلہ میری ہی رحمت کا دسترخوان ہے جس سے سب کو اپنی ضروریات جو ہے وہاں پہنچ رہی ہے. فتوبہا، باقی جس رحمت خصوصی کی درخواست ہے موسیٰ تم کر رہے ہو، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، اس کا حکم میں صادر فرما دوں گا. للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، ان لوگوں کے حق میں جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکات ادا کریں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کا جس کو وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشن گوئیاں درج پائیں گے کتابوں میں اپنے پاس، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یا امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا. ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا. ویضع عنهم اسمهم والاغلال التي كانت عليهم، اور پھر یہ کہ ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے، جو انہوں نے اپنے اوپر رسومات کے بوجھ اور بدعات کے بہت سے تومار جو ہیں اپنے گلے میں ڈال لیے ہوں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا. فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے. وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں گے. ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن کا. اولئک هم المفلحون، وہی ہوں گے فلاح پانے والے. اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے اسی سورہ مبارکہ میں، قل یا ایھا الناس، اے نبی اب کہہ دو، وہ رسول نبی امی میں ہوں، آ گیا ہوں، جس کے بارے میں کہ موسیٰ سے یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا کہ رحمت خصوصی کے حقدار وہی ہوں گے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تو اب اس نبی امی پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو، اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو. یہ ہے وہ مکالمہ کہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے صرف ایک جملے میں، کہ ان کے اوپر کپ کپی تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ایک اپنے جلال کا اظہار کیا، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر ایک موت طاری کر دی گئی. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو. اس رجفے سے، اس سائقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی. اسے بھی ہمارے بعض جو جدید ذہن کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں موت سے مراد بے ہوشی ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا اور حدیث میں بھی، جو صبح کے وقت کی دعا ہے، آنکھ کھلتی تھی تو حضور فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو چکی تھی. اور اسی طرح ایک روز ہم اٹھ جائیں گے، ایک روز اسی طریقے سے شام کو جیسے سو جاتے ہیں تو موت کی نیند سو جائیں گے، اور جیسے صبح روزانہ بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی وہ صبح قیامت جو ہے وہ اس صبح کو پھر ہم اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، وہ ہوگی قیامت کی صبح. تو اس اعتبار سے موت کو اور نیند کو بالکل قریب بھی قرار دیا گیا ہے، مدہوشی پر بھی موت کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں جب لفظ موت ہے بم باد موت کم لال نقم تشکرون، اگر صرف تم مباسناکم کے الفاظ ہوتے تو ان تعویلات کی گنجائش تھی، لیکن موت کے لفظ میں زور معلوم ہو رہا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک اللہ نے موت ان پر تاری کیے رکھی، اس کے بعد اٹھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. 300 برس تک اصحاب کہف کو اس نے سلائے رکھا، وہاں اس پر موت تاری نہیں ہوئی، سوئے رہے. لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ 300 برس تک کسی کو سلائے رکھے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 100 برس تک موت ہو باقاعدہ اور پھر انہیں زندہ کیا جائے. تو اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو ہمیں ایسے مقامات پر خامخواہ کی تعویل کی حاجت نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ عارضی طور پر ان پر موت وارد ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اٹھا دیا. لعلکم تشکرون. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بدلی کا، ابر کا، اور تم پر نازل کیا من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور گویا کہ یہ کہا گیا تم سے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے. یہ من و سلوہ کا نزول ہے کہ جو اس سینائی پیننسولا میں سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے خصوصی ان پر جو انعامات ہوئے. تفاصیل موجود ہیں، مختلف تفاصیل میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. زیادہ تفصیل سے جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ کے حوالے دیے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے. میرے پاس جو نسخہ ہے تاج کمپنی کا چھپا ہوا، اس میں بہت ہی باریک پرنٹ ہے، پڑھنے میں بھی خاصی دقت ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نسخے موجود ہوں، کوئی اور بھی اس کے ایڈیشن ہو. تو اس میں خاص طور پر چونکہ انہوں نے بائبل کا، انجیل کا، تورات کا بہت تفصیل مطالعہ کیا، بلکہ اس دور کے مفسرین میں سے ان کا خاص مقام اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا ہے، ہندو مائتھولوجی سے بھی وہ واقف ہیں، ہندو فلسفے سے واقف ہیں. چنانچہ ان کی تفسیر میں آپ کو جو حوالے ملیں گے، اور تقابلی مطالعہ جو ہے کمپیریٹو ریلیجن، ہندوازم اور ہندو فلسفی، اس کا اسلام کے ساتھ تقابل کا کمپیریٹو اسٹڈی، اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کی تاریخ اور یہود کی تاریخ اور ان کی کتابوں کی، ان کی تاریخ کا مطالعہ، تو بڑے تفصیلی جو ہے انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں. تو یہاں پر وہ ایک جو طویل سفر ہوا ہے، جب کراس کیا ہے، یا تو وہ خلیج سویز کو کا شمالی سرا ہے اس کو کراس کیا ہے، یا بٹر لیکس میں سے کڑوی جھیلوں میں سے کسی کڑوی جھیل کو، پھر وہاں سے طویل سفر طے کر کے جو گئے ہیں اور یہ کوہ طور کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے. اب نہ معلوم کتنا طویل عرصہ اس میں صرف ہوا ہوگا. اگر وہ تعداد صحیح ہے، 600,000 کا لشکر ہے جو چل رہا ہے، تو اس کی موومنٹ بھی کوئی تیز نہیں ہو سکتی. اس میں مختلف مقامات آئے ہیں اور مختلف مراحل آئے ہیں، جن میں سے دو کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. ایک تو شدید دھوپ، بیابان اور دشت، دھوپ کی شدت، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ چل رہا تھا. اصل میں کبھی میں جب ان مقامات سے گزرتا ہوں تو ایک قافلے کی یاد مجھے بھی آ جاتی ہے. 170 میل کا سفر ہم نے بھی ایک قافلے میں طے کیا ہے 20 دن میں، حصار سے چل کر اور سلیمان کی ہیڈ ورس تک، کل 170 میل، اور 10 میل لمبا قافلہ ہمارا ہوتا تھا. یہ باتیں اگر بیان کی جائیں تو جن لوگوں نے کہ اس کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے ان کے لیے ناقابل یقین ہوگی. 10 میل لمبا قافلہ اور 10 میل روزانہ کا سفر ہوتا تھا. صبح 4 بجے پہلی بیل گاڑی نکلتی تھی پڑاؤ سے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، یہ چل رہی ہے. جیسے سانپ نکلتا ہے بل سے، ایسے ہی وہ بیل گاڑیوں کا قطار جو ہے نکل رہی ہے. 10 بجے آخری جو ہے گاڑی نکلتی تھی بیل گاڑی قافلے کی، 10 میل لمبا ہے، 10 میل ہی جانا ہے. تو اس وقت ٹھیک 10 بجے وہ پہلی بیل گاڑی جو ہے وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہوتی تھی، شام کو 4 بجے پھر وہ آخری بیل گاڑی داخل ہوتی. تو اس طریقے سے وہ نقشہ جو ہے، اور وہ بھی 1,00,000 کا قافلہ تھا، 90,000 سے اوپر انسان تھے اس قافلے کے اندر. چند گاؤں تھے دیہات کے، ضلع حصار کے، جن میں یہ راجپوت آباد تھے، جنہیں رانگڑ کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو ان کے کئی جو بڑے بڑے گاؤں تھے وہ پورے کے پورے جو ہے اس قافلے میں شامل تھے، اسی میں ہم نے سفر کیا ہے. تو یہ 600,000 کا یوں سمجھیے کہ اس سے 6 گنا بڑا قافلہ یہ چل رہا ہے اور طویل سفر طے کر رہا ہے. تو اس میں کیا کیا شدائد آئے ہوں گے، ہمیں اب بھی یاد ہے. یہ جوہر چھپڑ جنہیں آپ کہتے ہیں، جن کے پانی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، اس کا پانی پیتے رہے. جس پانی میں کہ نظر آتا تھا کہ کیڑے جو ہے کل بلا رہے ہیں، اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے، وہ پانی جو ہے وہی بہت غنیمت معلوم ہوتا تھا.
ایسے چاول جو اگر کہیں مل گئے ہیں کوئی راشن کے اندر کہیں عطا ہو گئے کہ جن کے بالکل کھوکھلے چنے ہیں تو کھوکھلے، جن کو آدمی دیکھنا گوارا نہ کرے، لیکن اس وقت کی بھوک کے اندر وہ بھی ہم نے کھائے، تو یہ سارے شدائد آتے ہیں. تو یہ 600,000 کا قافلہ جو اس نے بڑا طویل سفر طے کیا، اب یہ کوئی 170 میل نہیں ہے تو کئی 100 میل کا سفر ہے. اس دوران میں جو واقعات آئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر پانی کی شدید قلت ہو گئی، ایک جگہ خوراک بھی ختم ہو گئی، راشن ختم ہو گیا. اور اس میں تورات میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ بنی اسرائیل ایسی ناہنجار قوم تھی کہ جہاں ذرا کوئی سختی آتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے، یہ مروا دیا اس شخص نے ہمیں لا کر، اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے، چلو جو غلامی تھی لیکن کھانے پینے کو تو ملتا تھا، تو ہمیں مروا دیا لا کر یہاں پر بیابان میں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. اس کی پوری تفاصیل تورات میں موجود، ان کا اس طرح کا معاملہ یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جانا. ایک خاص واقعہ جو ہے جو آگے آئے گا، اس نے رستہ موسیٰ علیہ قوم ہی، اس میں تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، اور پھر وہ جا کر اوڈھے منہ جو ہے، جو ان کا خیمہ ایک ساتھ چلتا تھا عبادت گاہ کا خیمہ، پھر اس کے دروازے پر جا کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سجدے میں پڑے ہیں، اور انہوں نے دعائیں کی ہیں گڑ گڑا کر اللہ سے کہ پروردگار کوئی پانی کا بندوبست فرما. تو اسی طرح کے حالات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ کہیں دھوپ کی شدت تھی تو کوئی بدلی تھی کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اوپر بادل جو ہے ان کا سائبان بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ دھوپ کی شدت سے نجات ملے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، نازل فرمایا تم پر من اور سلوا. یہ ایک خاص غذا کا اہتمام کیا گیا جہاں کوئی غذا کی صورت نہیں رہی تھی، اور جب انہوں نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا تو غذا کا سامان جو اللہ نے فراہم کیا وہ دو شکلوں میں، ایک تو من جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جیسے اوس گرتی ہے ایسے ہی کوئی سزا سے کوئی چیز نیچے گرتی تھی زمین پر، اور پھر صبح کے وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب ذرا ٹھنڈا وقت ہوتا تھا جم جاتی تھی، یہ جیسے دھنیے کے بیج ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کاربوہائیڈریٹ جو انسان کو ضروری ہے اس کی غذا کے لیے وہ فراہم کیا، میٹھی ہوتی تھی بڑی، اور اس کو پھر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے، اس کو پیستے تھے، اور وہ گویا کہ ان کے لیے جو غلے کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے اللہ نے پوری فرمائی. اور سلوا جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا، جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور خود ہی گرتے تھے آ کر قدموں میں، جن کو پکڑ لینا بہت آسان. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پروٹین کی سپلائی ان کے لیے کر دی، وَلَحْمَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جتنے چاہو پکڑ لو. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان سے، من کے بارے میں تورات نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا نام من اس لیے پڑ گیا کہ جب وہ چیز دیکھی زمین پر پڑی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا من یہ کیا ہے، کیونکہ عبرانی اور عربی زبان میں عرض کر چکا ہوں یا تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے ماں بہن، یا یہ کہ یہ بہنیں ہیں آپس میں، کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں، تو من ماں کے معنی میں یہ کیا ہے مہاذا، تو لوگوں نے اس کی وجہ سے اس کا نام من پڑ گیا. مولانا اصلاحی صاحب کا، مولانا فرائی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا، من کہتے ہیں احسان کو، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اس اعتبار سے اسے من کہا گیا. واللہ عالم. تو وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ، تمہاری یہ ضرورت بھی ہم پوری کیے دے رہے ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تمہاری تمام غذا کی ضروریات فراہم کر دی، بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی کاشتکاری کرنی پڑے، ہل چلانا پڑے، کوئی شکار کے لیے مشقتیں جھیلنی پڑے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہاں ظلم سے مراد ہوگی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یہاں وضاحت نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اور تورات کے حوالے سے جب تفسیر کی گئی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا کہ اس کو اس کی ہولڈنگ نہ ہو، اس کو جمع نہ کیا جائے، روز کے روز اللہ جو دے رہا ہے اس کو کھا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، تاکہ اسے سینچ کر رکھنے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں. لیکن وہ جو ایک ذہنیت، سرمایہ دارانہ ذہنیت یہود کے مزاج کے اندر جو وہ ایک چیز ہمیشہ سے شامل رہی ہے، چوری چھپے اس کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اظہار ناراضگی ہوا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ ماض اللہ مونا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، ولیکن قانون انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، ہاذہ القریہ، اب یہ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے، تو ہاذہ القریہ
یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے. ولا تقربوا هذه الشجرة, گویا کہ اشارہ کر کے ایک وہ جنت کا ایک درخت معین کر دیا گیا تھا, اسی طرح ان کے لیے وہ شہر معین ہے. لیکن مفسرین کو بہرحال اس میں پھر کھوج لگانی پڑی ہے, تحقیق کرنی پڑی ہے کہ یہ شہر کون سا تھا. تو سلف میں جو ہماری آراء ہیں وہ دو شہروں کے بارے میں ہیں, یا تو یہ یروشلم بیت المقدس کی فتح کا مرحلہ ہے, یا اس سے پہلے جسے آج کل کے نقشے میں جریکو لکھا جاتا ہے, اریحا اس کا پرانا نام تھا, یہ شہر ہے جو فلسطین کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کرایا. اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40 برس تک یہ جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں, جس کا سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے کہ جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو اور قتال کرو, اور انہوں نے کورا جواب دیا کہ فضب انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون, جاؤ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو, ہم تو یہی بیٹھے ہیں. تو پھر سزا دی گئی کہ اب یہ بیت المقدس ہو یا یہ فلسطین ہو جو ہم انہیں دے چکے تھے, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً, اب یہ 40 برس کے لیے ان پر حرام کر دی گئی سرزمین. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, اب اسی صحرائے تیہ میں بھٹکتے پھریں گے. یہ صحرائے تیہ جو ہے یہ اسی سینائی پینسولا کا شمال مشرقی گوشہ ہے, اس میں بڑا زبردست یہ بیابان ہے اور صحرا ہے, اس کو صحرائے تیہ اسی لیے کہتے ہیں. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, 40 برس تک اس میں بھٹکتے رہے. اس 40 برس کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا بھی ہو گیا علیہ السلام. اس کے بعد جو نئی نسل پروان چڑھی, اس کو نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ تمدن کے یہ اصول جو ہیں یہ ہمارے لیے جو سبق ملتے ہیں اس سے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے, کہ چونکہ کئی 100 برس ان پر تشدد ہوا تھا مصر میں, ان کی غیرتیں کچلی گئی تھیں. جب غیرت اس طریقے سے کچلی جاتی ہے تو ہمت جو ہے انسان میں اور قوت ارادی وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے. غلامی کے اثرات سے اس پوری قوم کے اوپر کے جس کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے, بزدلی تھی, فرجلا پن تھا, کم ہمت ہی تھی, قدم قدم پر اپنے ہی رسول کے یوں سمجھیے کہ اس سے دست و گریما ہونے کے لیے تیار, اور جب حکم دیا گیا جنگ کیا تو کورا جواب. لیکن یہ کہ پھر جب اس 40 برس کے دوران ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا, تو گویا کہ وہ ساری نسل جو تھی جس نے غلامی کا داغ اٹھایا تھا وہ ختم ہو گئی, جو مصر میں رہے تھے غلامی میں, اور ان کی جن کی کہ ہمتیں جو ہیں کچلی گئی تھیں, جن کے اندر وہ عظیمت اب باقی نہیں رہی تھی, استقامت نہیں رہی تھی. ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے صحرا میں. مجھے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو صحرائے تیہ میں اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی, وہی بہی پل پلی بڑھی, پروان چڑھی, وہ کھلی فضا میں, آزادی کی فضا میں, اور مشقتیں جو ہے صحرائی زندگی کی وہ اس نے جھیلی ہے. تو اب اس کے اندر جان پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین ہیں, اگرچہ صراحت کے ساتھ کہیں مذکور نہیں ہے کہ وہ انبیاء میں سے بھی ہیں, لیکن یہ کہ بعض حضرات انہیں نبی قرار دیتے ہیں, حضرت یوشع ابن نون, یوشوا تورات کے وہ یوشوا ہیں, لیکن یہ کہ عربی میں یوشع ابن نون, انہی کا ذکر ہے سورہ کہف میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے, قال موسیٰ لفتاہ, ہو یہ ایک نوجوان ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے اس سفر میں جس پر اللہ نے بھیجا تھا, جس میں کہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. بہرحال وہ جب ان کی خلافت کا دور آیا ہے, وہ خلیفہ اول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, تو جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی اس بیابان میں اور اس صحرائے جو تیہ کی دشت نوردی کے دوران, وہ اس نے پھر جہاد کیا, اور پہلا شہر جو فتح ہوا ہے وہ جریکو یا اریحا شہر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں, یعنی فاتح کی حیثیت سے ہم تمہیں اس کی فتح عطا فرما رہے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور اب وہاں سے کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو با فراغت. ایک شہر ہے فتح ہو رہا ہے, اس کے اندر بہرحال گودام بھی ہوں گے, اس میں غلے بھی ہوں گے, اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی. اب جب فاتح کی حیثیت سے تم داخل ہو رہے ہو تو گویا کہ اب یہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے, کلو منہا, اب ان میں سے کھاؤ, ہے سو شے, تم جہاں سے چاہو, رغدن با فراغت, وادخل الباب سجدا, اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. لیکن سجدے سے مراد یہاں پر در حقیقت وہ اصطلاحی سجدہ نہیں ہے کہ زمین جیسے کہ پیشانی زمین پر ٹکا دی جاتی ہے, یہ انتہائی شکل ہے سجدے کی, جھکنا. رکوع کے لیے بھی لفظ سجدہ آتا ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا جب وہ فرشتے آئے تھے ملنے کے لیے, وہ سجدہ اس معنی میں نہیں, جھک کر ملنا, رکوع کرنا, یہ در حقیقت یہ ایک انداز تھا اس وقت کا. تو یہاں پر اس سے مراد ہے دروازے میں فاتحانہ داخل ہو,
تو تمہاری گردنیں غرور سے اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. تمہارا طرز عمل عام دنیا داروں کے طرز عمل سے مختلف ہونا چاہیے. تم رسول کی امت ہو, تمہاری تربیت ہوئی ہے, صحرا کے اندر اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے. اب یہاں پر جو تمہارا داخلہ ہونا چاہیے, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہے, جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں بحیثیت فاتح, 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری, تو اس وقت یہ روایات میں آتا کہ حضور کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن کے ساتھ گویا کہ آپ کی پیشانی تقریباً مس کر رہی, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے گردن اکڑ جائے, اس میں پیدا ہو جائے ایک طرح کے غرور کی کیفیت, بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ ایک ہیومیلٹی کا انداز ہونا چاہیے, بجائے ایروگنس کے اور بجائے اپنے تفاخر کے اور اپنی شان. اور جیسے کہ آج کل تو دنیا میں ہوتا ہے بڑے جشن مناتے ہوئے اور روب ڈالتے ہوئے اور بینڈ باجوں کے ساتھ جو ہے پوری طرح داخل ہوتے ہیں ڈھول ڈھمکے کے ساتھ, بجائے اس کے تم داخل ہو وہاں پر جھک کر اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور زبان پر تمہارے استغفار ہونا چاہیے. لفظ حطہ, حطہ یا حطو کہتے ہیں کہ اس چیز کو جھاڑ دینا, تو انسان کے گناہوں کو جھاڑ دینے والی چیز, انسان سے اس کے اثرات جو ہیں گناہ کے ضائع کر دینے والی چیزیں مغفرت. قولوا حطۃً, اللہ سے استغفار کرتے رہو, پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے, ہم سے اگر کوئی اسراف ہوا ہے, وہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے, اللہ تو بخش دے, تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے. تو یہ عاجزی کا اور تذلل کا تمہارے انداز سے جو ہے اظہار ہونا چاہیے, اور دوسرے یہ کہ تمہاری زبانوں پر استغفار ہونا چاہیے. قولوا حطۃً نغفر لکم خطایاکم, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں, ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ان میں کو بھی کوئی کمی بیشی ہوتی رہی ہے تمہاری جانب سے, ہم معاف فرما دیں گے. وسنزید المحسنین, اور جو تم میں سے ہیں محسنین, محسن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی اور سنس میں آتا ہے, اردو میں کسی اور سنس میں. عربی زبان میں اگر اس کے بعد الہ کا لفظ آئے گا, احسنا الہ, کسی پر احسان کرنا, تو احسنا الیہ, اس نے اس پر احسان فرمایا. محض احسان کا لفظ آئے گا تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا, عمدگی سے کرنا, بڑی توجہ کے ساتھ کرنا. جیسے کہ آیا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو احسن الذبح, احسن القتل, قتل کر رہے تو وہ بھی عمدگی کے ساتھ کرو, یعنی یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے, جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اس کے اوپر چلا رہے ہو چھریاں, بلکہ یہ کہ ایک ہر کام کو جس کو کرو عمدگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ. تو جو بھی تم میں سے, اب یہ احسان کا درجہ سب سے بلند ہے, اسلام, ایمان, احسان, تو یہ وہ مقام ہے جو سنزید المحسنین, جن سے خطائیں ہوئی ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. جو محسنین ہیں, جو اپنے اس مقام بلند پر فائز ہیں نیکی میں اور اپنے ذوق میں, تقوی میں, عبادت گزاری میں, تو ان کو ہم اور بڑھائیں گے, ان کے اندر اضافہ کریں گے, ان کی ترقی درجات کا معاملہ ہوگا. تو نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, تو بدل دیا ان میں سے ظالموں نے, کچھ ان میں سے ایسے بھی نکلے سرکش. اسے معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب نہیں, منہم, من تبریزیا ہے, ان میں سے جو ظالم تھے, جو سرکش تھے, انہوں نے اس کا استہزاء کیا, اس کا مذاق اڑایا, انہوں نے وہ لفظ بھی بدل دیا. مختلف روایات آئی ہیں, حطہ کی بجائے ہنپا, ہمیں تو گیہوں چاہیے, گیہوں کی طرف میں ہم داخل ہو رہے ہیں, یا حبا, حبا, حبا بھی یہ کہ جو اناج ہے, اس لیے کہ طرف گئے تھے صحرا میں, یہی چیز نہیں مل رہی تھی, منو سلوا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے, لیکن یہ کہ یہ چیزیں جن کی لذتوں کے وہ عادی تھے, بہت عرصے سے ان چیزوں سے وہ محروم تھے, تو اس طریقے سے انہوں نے اس لفظ کو بدلا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, غیر اس کا جو ان سے کہا گیا تھا, بجائے حطہ کر, یہ جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آگے چل کر آئے گا, لفظوں کو بدل کر معنی بدلنا یہ ان کی ایک خاص عادت تھی. جیسے کہ راعنا کو راعینا کہہ کے مفہوم بدل دیتے تھے, راعنا ان کا ایک مجلسی لفظ تھا کہ ذرا ہمارا لحاظ کیجئے, ایکسکیوز می یا پارڈن می, کہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں کسی سے اور آپ نے اس کی بات نہیں سنی, پارڈن می, تو وہ یہ در حقیقت اس قسم کا لفظ ان کے ہاں مجلسی تھا راعنا, لیکن یہ جب حضور کی محفل میں آتے تو راعینا, اے ہمارے چرواہے, لیکن جب ان سے گرفت کی جاتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, منافقین کا یہ طرز عمل تھا جو یہود کے زیر اثر انہی کے تربیت دادا لوگ تھے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے, راعینا, راعینا کی بجائے. تو آگے چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم اس لفظ ہی کو ترک کر دو, تم انظرنا کہا کرو, کہ حضور ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے, ہم بات سمجھ نہیں سکے، اللہ دوبارہ فرما دیجئے۔ یہ رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو جس کو کہ ذریعہ بنا لیا یہودیوں نے اور ان کے جو گماشتے ہیں منافق تمہاری صفوں کے اندر، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر اور نبی کی توہین کا ذریعہ بنا لیا، اس لفظ کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح رائنا سے رائنا بنایا ہے، اسی طریقے سے حتہ کا انہوں نے حبا یا حنفا کر کے اپنے اس لفظ کو بدلا ہے، دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سب کا معاملہ نہیں، نوٹ کر لیجئے، فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو سرکش تھے، جو فاسق و فاجر تھے، انہوں نے اس لفظ کو چھوڑ کر کے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس کو ایک اور لفظ سے بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے پھر نازل فرمایا ان ظالموں پر، فاسقوں پر، ان سرکشوں پر آسمان سے ایک عذاب، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ناہنجاری کے باعث ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ یہ من السمائے سے لازم المراد یہ نہیں ہے کہ آسمان ہی سے کوئی براہ راست شے نازل ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شے بھی نازل ہوتی ہے اس کے لیے استعارے کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی۔ تورات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وبا ان میں پھوٹ پڑی، اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ جو سرکش قسم کے لوگ تھے، انہوں نے زنا کاریاں بھی کی وہاں پر، ظاہر بات ہے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں طاعون کی ایک بیماری ان میں پھیلی ہے اور 30,000 افراد ان کے جو ہیں مر گئے ہیں اس طاعون کی وبا میں۔ تو غالباً اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر یہ اپنا عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو بھی محققین ہیں تورات کے اور بائبل کے، ان کا کہنا یہ رفیدین ایک مقام ہے، یہ کوہ طور سے اور جہاں سے کراس کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے مصر سے سینائی پیننسولا میں آنے کے لیے، اس کے تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بالکل نایاب ہے، پکڑ نایاب، وہاں جو ہے ان پر پیاس کی شدت جو ہے شدید ہوئی ہے، اور جیسے کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، شکایت کا اور شکوے کا ایک انداز لے کر، یہاں تک کہ، اور یہ ویسے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب پیاس جان پر بن جائے کسی کے، تو واقعہ یہ کہ حواس کا قائم رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ تو اس قوم بھی ہے جو بنیادی طور پر سرکش قوم، تو اس نے پھر جو روش اختیار کی، تو الفاظ یہ آئے ہیں تورات میں کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جا کر اوندھے منہ گر گئے، وہ جو ان کا عبادت گاہ کا خیمہ تھا اس کے دروازے پر انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اور یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر سے قبل کی رات ہے اس میں جس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں اللہ سے، اور طویل سجدہ کیا ہے کہ پروردگار میری 15 برس کی کمائی جو ہے، 15 برس کی محنت کا حاصل ہے جو میدان میں نے لا کر ڈال دیا ہے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں فتح نہ دی اور اگر مدد نہ فرمائی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اس لیے کہ آخری نبی میں ہوں، آخری رسول میں ہوں، اور میری 15 برس کی کمائی ہے۔ تو اسی طرح کی دعا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون دونوں نے کی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا لے کر چلو اور قوم کے بڑے سرداروں کو بھی ساتھ لو، اور فلاں چٹان جو معین ہے اس پر جا کر ضرب لگاؤ۔ 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس میں مولانا مودودی نے بھی بہت ہی اختصار سے حوالہ دیا ہے کہ بہت سے جو سیاح ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے، خاص طور پر یہ تورات میں جن واقعات کا تذکرہ ہے ان کی، تو اس کا حوالہ بڑا اختصار سے دیا ہے، لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑے تفصیل سے کئی سیاحوں کی جو ہے وہ کوٹیشنز دی ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ چٹان اب بھی موجود ہے اور اس کے اندر وہ سوراخ ہیں۔ اگرچہ ایک زمانے تک تورات کے لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ مذاق اڑاتے رہے قرآن کا کہ یہ 12 کا عدد کہاں سے لے آیا، قرآن 12 چشمے کہاں سے، اس لیے کہ تورات میں کہیں 12 چشموں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چشمے پھوٹ گئے لیکن 12 کا عدد نہیں ہے، یہ محمد نے کہاں سے بیان کر دیا۔ لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے کہ پھر بعد میں جو سیاح گئے ہیں تو وہاں پر وہ سوراخ جو ہیں ان کی تعداد اتنی ہی بنتی ہے، ایک ہی چٹان سے مختلف اس کے گوشوں میں سے، سائڈ میں سے، اطراف میں سے سوراخ بنے اور ان میں سے پانی جو ہے وہ پھوٹ بہا، اور اس طریقے سے 12 چشمے۔ اور اس کا ایک بہت ہی معنوی تعلق ہے اس سے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا ایک گھاٹ معین کر لیا، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ وہ قبائلی جو ہے ان کے اندر جو بد امنی ہو سکتی تھی اگر ایک ہی چشمہ ہوتا، جیسے کہ حال ہی نے کہا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو ان جھگڑوں کا بھی اللہ نے سدے باب کر دیا، اور 12 چشمے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے اس چٹان سے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے۔ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اسْتَسْقَى پانی طلب کرنا، سقا یسقی پلانا، اسی سے لفظ سقا بنا ہے پلانے والا، تو عز تسقی اسی سے لفظ ساقی بنا ہے. اب تو سقا جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ پیشہ ہی ختم ہو گیا جب سے یہ کہ پانی کا یہ نظام ہے اور واٹر سپلائی کا نظام ٹیپ سے پانی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ سقا اور بننا، اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جب پہلی مرتبہ سن 62 میں حج کے لیے حاضری ہوئی ہے تو باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے تھے فلاں شخص سقا، یہ سقا ان کا ایک بڑا ایک یوں سمجھیے کہ اعزاز کا لفظ تھا، جو زمزم کا پانی پلانے پر جن لوگوں کی خدمت تھی اور جو مامور تھے اس پر وہ سقا کہلاتے تھے وہاں پر زمزم کا پانی پلانے والے ہادیوں کو. تو اسی سے سقا یسقی پلانا، اور استسقا یستسقی باب استفعال، پانی طلب کرنا مانگنا. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جبکہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے حجر پر، چٹان پر. اور الحجر کہا ہے، یہ الف لام یہاں پر عہد کا ہے، کوئی معین چٹان جو بتا دی گئی جس کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو ہے اس کی بھی تعبیلیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چٹان سے کیسے جو ہے چشمے پھوٹ پہ سکتے ہیں 12 چشمے، اور یہ تو اصل میں یہ تھا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو، عصا جو ہے وہ قوم کے معنی میں آیا ہے، اور یہ ساری جو ہے منکرین حدیث نے یہ تعبیلیں کی ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ تعبیلیں جو ہیں خود ان کے منہ پر آ رہی ہیں، جبکہ ان کی تحقیقات جو ہیں دشمنوں کی تحقیقات قرآن مجید کے بیان کی جو توثیق کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے بے یقین لوگ جن کو کہ ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہے وہ خام خواہ کی دور اذکار تعبیلات کا سہارا لے رہے ہیں. تو وجس کا کہا موسیٰ لقومہ فقل نبن بعصاک الحجر، اور جبکہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا کہ لگاؤ ضرب اپنے اس عصا سے اس چٹان پر. میں اس کا اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الف لام یہاں پر عہد کا ہے، اس معین چٹان پر جو اللہ نے بتا دی. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، فجر کہتے ہیں اس پھٹنے کو، تو فجر بھی وقت جو ہے فجر کا وہ بھی اس معنی میں کہ پاؤں پھٹتی ہے، اور یہ جو رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے تو یہ فجر ہے. اسی لیے فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جائے، جو اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے، خواہشات نفس پر، شہوات پر، جذبات پر قابو نہ پا سکے، وہ فاجر ہے. اس لیے کہ گویا کہ وہ آپے سے باہر ہے، وہ سیلف کنٹرول اس میں نہیں ہے، اپنے وجود کے اوپر اسے خود جو ہے وہ قابو حاصل نہیں ہے، وہ فاجر ہے. تو فرمایا فن فجرت، تو پھوٹ بہے اس میں سے، من حسنتا عشرت عینا 12 چشمے. فم بچل سب کا لفظ آیا ہے سورہ آراف میں، یہی آیت وہاں بھی آئی ہے، تو اس میں سے پھوٹ بہے، صرف لفظ کا فرق ہے، مفہوم ہوئی ہے. قد علم کل اناس مشربا، جان لیا، اور یہاں مراد ہے معین کر لیا. قد علم، علم سے قد کا اضافہ کر کے گویا کہ تعین کر لیا، ہر قبیلے نے، کل اناس، تمام لوگوں نے، یعنی ہر جمعیت جو تھی. یہ اناس کا لفظ جو ہے اس میں جمع ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے، لوگوں کی ایک جمعیت، انسانوں کی کوئی جمعیت، اور وہ جمعیت وہاں قبائل کی شکل میں تھی. 12 بیٹے حضرت یعقوب کے، اس سے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 چشمے پھوٹ بہے، اور ان میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. قد علم کل اناس مشربہم، مشرب یہ گویا کہ اس میں ظرف ہے، شربا یشرب و پینا، اور پینے کی جگہ گھاٹ جہاں سے پانی پیا جائے یہ مشرب ہے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا. یہاں پر قیلا کا لفظ جو ہے محذوف ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی. ایک گویا کہ تصویر حال سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد یہ بات ان سے کہہ دی گئی، یا یہ کہ حالت ایسی ہو گئی کہ جس سے از خود یہ بات ظاہر ہو رہی تھی، چاہے وہ لفظاً وہ بات کہی نہ بھی گئی ہو تو وہ صورت حال کی تعبیر کی جا رہی ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو. دیکھیے پہلے من و سلوا کا ذکر تھا، وہاں لفظ صرف کلو آیا تھا، اب یہاں چونکہ پانی کے 12 گھاٹ آئے ہیں تو واشربوا کا اضافہ ہو گیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں اینڈ سے نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، تمرد کا مظاہرہ نہ کرو، اور جو کچھ کہ تم اپنے نبی، اپنے رسول حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کرتے رہے ہو، اس روش سے باز آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اصل افغندگی کی کیفیت اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ عصا اور عیسا، عین یہ اور سے، اور عین سے اور یہ، یہ اگرچہ حروف اصلی ایک ہیں لیکن ان میں سے ترتیب ذرا بدل جاتی ہے، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. العیس و شدت الفساد، یہ امام قرطبی کی وضاحت ہے، یہ عیس ہے جس میں فساد کی شدت پیدا ہو جائے وہ عیس ہے. والعصا اشد من الفساد، اور جب اس میں بہت ہی فساد میں تمرد اور سرکشی بلکہ کہنا چاہیے بغاوت کا عنصر پیدا ہو جائے تو وہ عصا ہے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، تو زمین میں سرکشی کرتے ہوئے اور بغاوت پر آمادہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مد مقابل بن کر آ کر زمین میں فساد نہ مچاؤ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسا ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور یہاں صبر سے مراد ہے قناعت کرنا، ہم ہرگز قانع نہیں ہو سکتے، قناعت نہیں کر سکتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ ایک ہی کھانا ہے، ہم تو اکتا گئے کھا کھا کر، چاہے کتنا ہی اچھا بٹیر کا گوشت ہے لیکن یہ کہ آدمی کو مسلسل کھانا پڑے تو یہ ہم اپنے اوپر بھی تاری کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ غذا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ جو انسان کو نعمتیں میسر ہوں، لیکن تسلسل اگر ہو، انسان کو کچھ نہ کچھ اس میں تنوع چاہیے، کچھ تبدیلی چاہتا ہے، مونوٹنی جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی. تو لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسی ایک غذا کے اوپر ہم قناعت کرتے رہیں. فدعو لنا ربک، تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، خاص استدعا کرو، دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے، یخرج لنا ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، زمین سے جو مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو آسمان ہی سے، فضا ہی سے یہ من گر گیا اور فضا ہی سے یہ سلوا جو ہے، یہ بٹیر جو ہے اس کے جھنڈ کے جھنڈ آ گئے. یہ زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں ہم اس کے عادی رہے ہیں، وہ ہماری رضا رہی ہے، تو ذرا حکم دو. اگر ایک ضرب سے تمہاری آسا تھی اور وہ ایک چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، سمندر جو ہے اسی آسا کی ضرب سے پھٹ گیا، تو یہ بھی ہمارے لیے معجزہ جو ہے. تم اگر اللہ سے دعا کرو تو اس کا ظہور ہو. مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ان پانچ میں سے صرف ایک لفظ کے معنی میں کچھ اختلاف ہوا ہے، باقی یہ کہ چار کے بارے میں تقریباً اتفاق رائے ہے. بقلها سے مراد ہے ساگ، ترکاریاں، سبزیاں، یہ چیزیں کہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں. من بقلها وقثائها سے یہ ککڑیاں، کھیرے، یہ بھی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، داری بار ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں، نباتاتی پیداوار. مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، فوم کے بارے میں اختلاف ہے، مجھے زیادہ قوی رائے یہی معلوم ہوتی ہے اس سے مراد لہسن ہے. تھوم اور فوم، تھوم جو ہمارے یہاں پنجابی میں بھی لفظ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی لفظ ہے کہ جس نے پنجابی میں یہ شکل اختیار کی ہے، اور یہ لہسن کے لیے ہے، اور بہت سے ہمارے مفسرین کی رائے بھی ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ گیہوں اور اناج کے معنی میں اس کو لیے لیا ہے. بہرحال میں اس میں کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ یعنی لغت کی وہ باریکیاں ہیں کہ جس کی تحقیق کا موقع نہیں. فومہا وعدسہا وبصلہا، عدس کہتے ہیں مسور کی دال، اور بصلہا پیاز. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے تنوع پیدا ہوتا ہے غذا میں، اور اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، لہسن ہے اور پیاز ہے، اس سے وہ مسالے بنتے ہیں، سالن بنتے ہیں، گریوی بنتی ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے خاص طور پر جو ہے ان لذتوں کے، ان چٹخاروں کو یاد کر کے جو مصر میں جس کے عادی تھے استدعا کی. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم بدل لینا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو ادنا ہے اس کے عوض کے جو بہتر ہے، اللہ نے تمہیں جو غذا دیا وہ کہیں بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، ارفع ہے، یہ چیزیں ادنا ہیں، کمتر ہیں، گھٹیا ہیں، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اعلیٰ کو دے کر اور گھٹیا جو ہے اس شے کو قبول کر لو؟ اہبطوا مصرا، اگر ایسا ہے ہی تو جاؤ کہیں سیٹل ڈاؤن، کسی شہر میں، بڑے شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ. یہ مصر سے مراد ملک مصر نہیں ہے، بلکہ مصر کا لفظ آتا ہے کسی بھی بڑے شہر اور بڑی بستی کے لیے. چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں مصر جامع اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر جس میں کہ جمعے کی نماز ہو سکے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ گاؤں میں، دیہات میں یہ جمعے کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جمعے کی نماز مصر جامع، ایسا شہر کہ جس میں کافی جمعیت آباد ہو، جس میں کہ حکومت کا بھی کوئی نہ کوئی کارندہ جو ہے وہ موجود ہو، کم سے کم یہ کہ آج کل جو ہماری اصطلاحات ہیں وہ گرداور قانون گو کا کوئی حلقہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس علاقے میں. اس لیے کہ جمعے کا نظام جو ہے اسلام میں وہ در حقیقت حکومت کے نظام کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. یہ علیحدہ سے اپنے طور پر جمعے جو ہیں انفرادی طور پر جس نے چاہا جمعے کی نماز جو ہے وہ شروع کر دی, اس کا اسلامی ریاست میں کوئی امکان نہیں. تو فرقہ میں بحثیں یہی ہوتی ہیں مصر جامع, اور یہی بات مجھے معلوم ہوئی جب میں مصر گیا تھا کچھ دنوں کے لیے, تو وہاں لفظ مصر کا اطلاق وہ جو مصری لوگ ہیں وہ قاہرہ پر کرتے ہیں. مثلا یہ کہ پورٹ سعید جب میں گیا یا اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں جانا ہوا, کسی پوچھا کہاں جا, مصر جا رہا ہوں, اور میں حیران ہوتا تھا مصر جا رہا ہوں, مصر میں تو ہو تم, یہ پورا ملک جو ہے اس کا نام مصر ہے, لیکن وہ مصر قاہرہ کو کہتے, مصر بلکہ وہ مصر نہیں کہتے, مصر کہتے. تو مصر میں جا رہا ہوں میں, یعنی یہ کہ وہ قاہرہ کا سفر کر رہا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو اب تمہیں کہیں سیٹل ہونا پڑے گا تاکہ کاشت کرو, اگاؤ اب زمین سے, یہ بھی تم مصر. اور یہاں وہ لفظ آ گیا جس کے بارے میں نے وہ چوتھے رکوع میں جب لفظ آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا اے بتو منہا, تو اس کا یقیناً یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ آسمانوں میں کہیں وہ جنت کی آزمائشی جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا گیا اور پھر وہاں سے اترنے کا حکم دیا گیا. لیکن یہ اے بتو کا لفظ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اگر پڑھا جائے القرآن و یفسر و باز و بازا, تو یہاں ظاہر بات ہے یہ اے بتو جو ہے کہیں آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ صحرا نوردی کی اس زندگی کو چھوڑ کر سیٹل ڈاؤن سم ویئر, کہیں جا کر آباد ہو جاؤ. اس لیے کہ صحرا نوردی میں تو قافلے ہیں, آج یہاں کل وہاں, آج یہاں پڑھاؤ کل وہاں پڑھاؤ. لیکن اگر تمہیں واقعتاً انہی چیزوں کی طلب ہے اور اتنی شدید طلب ہے تو پھر سیٹل ڈاؤن سم ویئر, کسی شہر کے اندر کسی بستی میں آباد ہو جاؤ. فائن نہ لکو ماسال, تم تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا, جو تم چاہتے ہو پھر تمہیں اسی طریقے سے ملے گا. یہ موجدانہ طور پر یہ چیزیں تمہیں عطا نہیں کی جائیں گی, موجدانہ طور پر وہ چیزیں دی گئیں جو بالکل ناگزیر تھی, جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تمہارے لیے من و سلوا کر دیا گیا, اب وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے. اب اگر اس پر تم صبر نہیں کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے جو بھی تمہارے طریقے ہیں دنیا کے, جو عام مادی ذرائع ہیں, اس کے مطابق کاشتکاری کرو اور حاصل کرو. تمہارے لیے پانی بہرحال ایک ضرورت تھی اور کوئی اور ذریعہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے 12 چشمے تمہیں عطا کر دیے. لیکن یہ ہے کہ اب اگر تم اس پر ان کی ناقدری کرتے ہو تو پھر جو ہے جو دنیا کا معمول ہے, جو اس کے قواعد ہیں, جو طبی قواعد ہیں, ان کے تحت کوشش کرو. اس کے بعد اب وہ آیت کے الفاظ آ گئے ہیں جس کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان دو رکوعوں میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرد جرم جو ہے ان واقعات کے حوالے سے عائد کی ہے بنی اسرائیل پر, بلکہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے. یہ ان منیچر گویا کہ ان دو رکوعوں میں وہ پوری فرد جو ہے فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے. 9.25 رکوعوں میں پھر ابھی ان کی تفاصیل بھی آئیں گی, کچھ اور اضافی واقعات بھی آئیں گے. اور ایک اور فرق بھی ہے کہ ان دو رکوعوں میں زیادہ تر واقعات کا بیان ہے, اعتقادی گمراہیاں ان کے فکر و نظر میں جو کجی پیدا ہوئی وہ آگے چلے گی بات, اور وہ 8 رکوع سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا. اگرچہ کچھ واقعات بھی آئیں گے لیکن زیادہ اب آئیں گے اعتقادی, جو ان کے اندر جو گمراہیاں پیدا ہوئی انہوں نے فکری اور نظری طور پر جو ٹھوکریں کھائی ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا زیادہ. اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم حصہ ہوگا, اس لیے کہ وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی. باقی تاریخی اعتبار سے اس طرح کے معجزات سے ہماری تاریخ جو ہے وہ تقریباً خالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے 23 برس میں, جو بھی محنت کر کے آپ نے انقلاب برپا کیا, وہ جد و جہد سے, عمل سے, انسانی ہیومن ایفرٹ, ہیومن اسٹرگل, اس کے اندر ان معجزات کا دخل تقریباً نہ ہونے کے برابر. کوئی من و سلوا نازل نہیں ہوا, حالانکہ 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم جو ہیں وہ محصور رہے ہیں اس شعبے بنی ہاشم کے اندر, اور فاقوں کی انتہائی شدت جو ہے وہ بھی آئی ہے, من و سلوا نازل نہیں ہوا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیل ہوئی ہے نبوت و رسالت کی, اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسانیت کا مقام جو ظاہر ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ذریعے, کہ انسان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا, انسانی جد و جہد, ہیومن اسٹرگل سے کیا کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے, پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا, تو واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شعر کا انتباق ہوگا, اس اعتبار سے کہ حضور کی 23 سالہ جو جد و جہد ہے اس کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہیومن ایفرٹ, ہیومن اسٹرگل, انسانی جد و جہد سے کیا کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے, اس میں معجزات کا دخل نہ ہونے کے برابر. معجزات طلب کیے گئے اور کورا کورا جواب دیا گیا, قرآن مجید میں ایسے معجزے نہیں دکھائے جائیں, بس یہ معجزہ قرآن ہے, جس کو ماننا ہو اس کے ذریعے سے مانے, جو نہیں ماننا چاہتا ہے وہ دفع ہو. اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں, اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح بیان کر دیا اس قرآن کے اندر. بہرحال وہ آیت جو ہے آ رہی ہے, آیت کا وہ ٹکڑا بلکہ پوری آیت نہیں,
وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ.
ضربت علیہم, ان پر دے ماری گئی. یہ دے مارا جانا جو ہے, ضرب علی کسی شے کا, کسی پر تھوپ دیا جانا. جیسے کبھی بچپن میں ہم نے تو دیکھا تھا, عورتیں جب اٹلے بناتی تھیں تو اٹلوں کو تھوپتی تھی, وہ زور سے مارنا دیوار پر تاکہ وہ چمٹ جائیں اس کے ساتھ. اسی طریقے سے گیلی مٹی ہے, اس کو بھی اگر لیپنے پوتنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پہلے اس کو زور کے ساتھ دیوار پر مارا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کی ایک جو ہے اس کا تعلق قائم ہو جائے, پھر جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے لفظ آیا کہ سورے بک علیہم الذلۃ, ان پر ذلت مسلط کر دی گئی, دے ماری گئی ان پر ذلت. والمسکنہ, اور مسکنت, مسکنت کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے کم ہمتی کے لیے. مسکین کہتے ہیں اس شخص کو, جیسے کہ آپ کہتے ہیں نیورسینیا کا مریض ہے کوئی شخص, دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا ہے, جوان ہے, لہیم شہیم ہے, لیکن اعصابی کمزوری ہے کہ جنبش نہیں کر پا رہا, ہمت نہیں ہے, حرکت نہیں کر سکتا, اعصابی کمزوری. اسی طرح مسکنت کا مفہوم ہے کہ کم ہمتی انسان میں پیدا ہو جائے. وہ باؤ بے غضب من اللہ, باؤ آتا ہے لوٹنے کے لیے, جیسے باؤ آبا یا ابو ہے اسی طریقے سے حروف اصلی وہی ہے, ترتیب بدلی ہوئی ہے. لوٹنا, پلٹنا, وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے, یعنی مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے. یہ اب مغضوب علیہم قوم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغضوب علیہم قرار دیا ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناقدری کرتے رہے, انکار کرتے رہے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق. ایک تو یہ کہ قتل نبی بہت بڑا جرم, پھر یہ کہ اس کے لیے جو ان کے مقدمات جس طور سے انہوں نے قائم کیے اس میں جو بھی یعنی ایک کامن سینس کے جو تقاضے وہ بھی پورے نہیں کیے, بلکہ گویا کہ بڑی دھاندلی کے ساتھ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے, جن میں سے خود تورات میں حضرت یسریہ نبی, حضرت یرمیہ نبی, حضرت زکریہ نبی اور حضرت یحییٰ, ان کے قتل کا ذکر موجود ہے. قرآن مجید میں صرف حضرت یحییٰ کا ذکر موجود ہے کہ انہیں قتل کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, چونکہ وہ رسول تھے, یہ سارے نبی ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ رسولا الی بنی اسرائیل, تو انہوں نے تو قتل کرنا جو ہے اس کا اپنی حد تک تو پورا جو ہے انہوں نے کر لیا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن ان کے جو جرائم کی فہرست میں گویا کہ یہ قتل انبیاء میں سے سب سے اونچا جو اور سب سے گھناؤنا معاملہ آئے گا وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام. یقتلون النبیین بغیر الحق, چنانچہ یہ بھی مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ محققین, دو وکلاء, ایک پیرس کے اور ایک کوئی لندن کے, ایک انگریز اور ایک فرانسیسی, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. انہوں نے وہ سارے جو مقدمہ قائم کیا گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام پر یہودیوں نے, اور رومنز کی وہ عدالت تھی, اس لیے کہ رومی تھے اصل میں حکمران وہاں, یہودیوں کو اس وقت جو ہے وہ ایک اٹانومی حاصل تھی, لیکن یہ کہ اصل حکومت جو ہے وہ رومیوں کی تھی. پائلاٹس پونٹس جو ہے وہ گورنر تھا اس وقت, جس کے ذریعے سے پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی پر چڑھائے جانے کی سزا جو ہے حاصل کی. اس پورے مقدمے کا ریکارڈ, اس کی تفاصیل انہوں نے بحث کر کے اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ کس قدر دھاندلی کے ساتھ, کس قدر جھوٹ انہوں نے بولے, اور کس طریقے سے کہ قانون کے اور کامن سینس کے اور فیئر ڈیلنگ کے تمام تقاضوں کو رونتے ہوئے انہوں نے تلے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں مسیح کو تو سولی پر چڑھوانا ہی ہے. تو اس کی تفصیل بھی, یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر بات ہے میرے مطالعے کے دائرے میں نہیں ہے, میں اس لیے آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ جو حضرات حوالوں کے خواہش مند ہو وہ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر سے رجوع کریں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ حد سے بڑھتے رہے. اعتداء کہتے ہیں وہ بھی حد سے بڑھ جانا, تعدی کرنا, اعتداء باب اختیال ہے, اور عصیان معصیت نافرمانی. اب میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپس میں بہنیں ہیں, جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں, اور یہ جو مضمون ہے جو یہاں اس آخری جو ٹکڑا ہے اس آج کے ہمارے درس کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ پوری آیت نہیں ہے. یہ مضمون زیادہ شرح و بسط کے ساتھ نکھر کر اور مزید تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ آل عمران میں. یہ آیت نمبر 112 ہے سورہ آل عمران کی. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ, یہ تو الفاظ یوں کہ تو وہی ہے کہ جو یہاں بھی ہیں, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, وہ مسکنہ یہاں بعد میں آئے گا. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ. باؤوا بغضب من اللہ کے الفاظ بھی وہی, ضربت علیہم المسکنۃ وہ بھی,
وہاں پر آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ، اس میں اضافہ کیا گیا ہے. آخر میں پھر وہی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء، یہاں تھا یقتلون النبیین بغیر الحق، یہاں آیا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ انہی الفاظ پر آیت ختم ہوئی ہے جن پر کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آج ہمارے درس میں آخری آیت کے طور پر شامل ہے. اس میں جو اضافہ ہے، اے نما سوتےفو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ ہے ٹکڑا جو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے. اس لیے کہ اس آیت پر ایک اشکال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر قلت اور مسکنت جو ہے تھوپ دی گئی، مگر آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے باعزت ہیں، سربلند ہیں، ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اسرائیل کی ریاست دنیا میں قائم ہوئی، اور وہ جس طریقے کے یعنی دبدبا ان کا اس وقت ہے، عالم عرب تقریباً شکنجے میں آ چکا ہے. اور علامہ اقبال دیکھ آئے تھے اس صدی کے شروع میں، ان کا مشاہدہ تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے قرآن مجید کے اس بیان سے تو اکثر مختلف ہے جو سامنے آتی ہے. کہاں وہ الفاظ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ، کہاں یہ کہ کیفیت ان کی یہ ہے، ان کا یہ عروج جو ہے جو ہو رہا ہے. تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اضافہ کر دیا گیا، جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط رہے گی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. دو استثناء ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سہارے یا لوگوں کے سہارے. اور اللہ تعالیٰ کے سہارے سے مراد کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو بیان کیا گیا، ان کے چار ادوار جو تاریخ کے مکمل ہو چکے تھے نزول قرآن کے وقت، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، ان کو بیان کر کے فرمایا، اصاربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم. اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے هو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. گویا کہ ایک چانس ان کے لیے اللہ نے باقی رکھا تھا، جب وہ حبل اللہ المتین نازل ہوگی، اگر اس کی تصدیق کریں گے، اسے مانیں گے، اس کے زیر سایہ آئیں گے، اصاربکم ان یرحمکم، کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع تمہیں دے گا کہ اگر تم چاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ، اگر تم اس کی ہمت کر سکو، قرآن کو مانو، قرآن پر ایمان لاؤ، تو یہ حبل من اللہ، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ مختلف احادیث میں نے متعدد مواقع پر بیان کی ہے، اور غالباً تعارف قرآن کے ضمن میں بھی یہ مضمون بیان ہوا تھا. تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ دو امکانات ان کے لیے باقی رکھے گئے، الا بحبل من اللہ، اللہ تعالی کے کسی سہارے کی بنیاد پر وہ موقع انہوں نے کھو دیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ حبل من الناس ہے، دوسروں کے سہارے، اس لیے کہ اب ان کا یہ بات بالکل ہر شخص جانتا ہے، جس سے کہ کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، اپنے بلبوتے پر وہ نہیں کھڑے، بلکہ در حقیقت پورے عیسائی دنیا پر، اور عیسائی دنیا کا بھی خاص طور پر ایک حصہ، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ جو پروٹیسٹنٹزم پیدا ہوا ہے یورپ میں، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہودی اثرات، ایک تو اسلام کے اثرات پہنچے اسپین کے ذریعے سے، اور ایک خاص رخ جو دیا ہے اس کو لوتھر کی اس تحریک کو، وہ یہودیوں نے دیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس نے اپنے لیے سود جائز قرار دلوایا ہے یورپ کے اندر، اور وہاں سے ان کے ہتھکنڈے شروع ہوئے ہیں، اور سودی کا اپنے کاروبار کا اور قرضوں کا جال پھیلا کر انہوں نے یورپ میں خاص طور پر وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر تسلط حاصل کیا ہے. جرمنی میں اب بھی ان کے خلاف نفرت موجود ہے، ایسٹرن یورپ کے ممالک میں ان کے خلاف شدید نفرت موجود ہے، لیکن یہ ویسٹ جس کو کہا گیا اس زمانے میں جبکہ یہ خلیج کی جنگ چل رہی تھی، تو ویسٹ کا لفظ بار بار آیا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، مشمی انہی میں سے ہے، اور یہ جو بھی یعنی برطانیہ کی قوم ہے اور فرانسیسی بھی، یہ در حقیقت وہی قومیں ہیں نارڈک ریسز، یہ ان میں سے اینگلو سیکسن جو ہے، باقی جرمنز جو ہے ایرینز ہیں، یہ مختلف نسل ہیں. اسی طریقے سے رومنز جو ہے وہ ایرینز ہیں، اس یورپ کی اقوام بھی مختلف اقوام ہیں، لیکن یہ جو اینگلو سیکسن جو بھی اس لاٹ ہے، یہ جو حصہ ہے نوع انسانی کا، اور اس میں سے خاص طور پر پروٹیسٹنٹ، ان کے اوپر ان کا تسلط ہے، اور اس تسلط کی وجہ سے ان کے سہارے پر یہ اس وقت جی رہے ہیں. اس اعتبار سے قرآن مجید کے یہ الفاظ، اس لیے کہ یہ بات ہمارے سامنے تاریخی اعتبار سے آ چکی ہے واقعاتی انداز میں، ٹھیک ہے کہ 1967 میں انہیں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، عربوں نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا، سازش تھی یا کیا تھا اللہ جانے، غداری ہوئی، کیا ہوا، تفصیلات معلوم نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے صحرا سینا کے اندر وہ میزائل جو ہیں وہ رکھے رہ گئے، ٹریگر دبانے والے نہیں رہے، بھاگ آئے، وہ جوتیاں چھوڑ کر اور اپنی وردیاں چھوڑ کر مصری بھاگے ہیں وہاں سے، ہو سکتا ہے کوئی غداری ہو، جیسے کہ غداری ہوئی تھی ٹیپو سلطان سے، اس کے جو بھی نائبین تھے انہوں نے غداری کی تھی اور اسی کی وجہ سے انگریز بھی انہیں شکست دے سکے تھے، ورنہ ٹیپو کو شکست دینا انگریز کے بس کا روگ نہیں تھا، خاص طور پر اہل تشیع تھے اس کے ہاں کچھ لوگ جن کو کہ انگریزوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا اور غداری ہوئی تھی وہاں، اسی طریقے سے پلاسی کی جنگ جو ہے وہ بھی ایک غداری کی وجہ سے جیتی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غداری ہوئی ہو، اس کی تفاصیل ہمیں معلوم نہیں، لیکن پھر یہ کہ 1973 کی رمضان وار جس کو کہتے ہیں، اس میں مصریوں نے اپنے ماتھے سے وہ کلنگ کا ٹیکہ دھو دیا، بار لیو لائن جسے اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا، ناممکن، اور یوم کپور جو ہے وہ ان کی عید تھی، عید کفارہ اس کو کہنا چاہیے، کپور کا لفظ جو ہے جو آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، یہ در حقیقت کفارہ ہے، یہ لفظ عبرانی کے اور جو عربی کے قریب قریب ہے، چنانچہ ایک مرتبہ میں گھوم رہا تھا شکاگو میں تو ایک سینیگوگ کے پاس سے میرا گزر ہوا، سینیگوگ تکوا، سینیگوگ تکوا یہ مسجد تکوا ہے، یہ الفاظ جو بہت مشترک ہیں، یہود کے اور تورات کی اصطلاحات اور قرآن مجید کی اصطلاحات، ہماری دین کی عربی زبان کی بنیادی اصطلاحات میں بہت قریب، یوم، اب یوم عربی کا لفظ ہے، یوم کپور، یوم کفارہ، کفارے کا دن ہے، وہ گناہوں کے کفارے کے لیے ان کی ایک عید ہے، تو یہ عید کفارہ ہے، بہرحال اس دن جو حملہ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گولڈا مائر جو ہے وہ خودکشی کرنے تک کا فیصلہ کر چکی تھی، امریکہ سے پھر جو عام سپلائی ہوئی ہے اور ایک فضائی پل گویا کہ اس وقت بھی تعمیر ہو گیا تھا، جیسے کہ یہ اب خلیج کی جنگ کے دوران ہوا ہے کہ مسلسل معلوم ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا دیو ہیکل طیارہ چلا آ رہا ہے، جیسے کہ کوئی پل بن گیا ہو، اور اس تسلسل کے ساتھ اسی طرح اس وقت ہوا تھا، تو اصل میں اگر ان کا کوئی سہارا ہے، اور یہ وہ آخری ہے، چراغ جو ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، یہ اس کی آخری بھڑک ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد آخری تباہی بھی ان کی آئے گی، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ان کی آخری تباہی سے قبل مسلمانوں پر ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کے کوڑے برسنے والے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے اب نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔